رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جوانی کا عالم نہ صرف طاقت اور تازگی سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ یہی وہ موقع اور فرصت ہے جو انسان کے مستقبل کی راہ معین کرتا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, دو چیزوں کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ گزر جاتی ہے, ایک جوانی اور دوسری تندرستی. عالم جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کا مرحلہ بچپنے کا مرحلہ ہے جہاں یہ طاقت اور توانائی انسان حاصل کرتا ہے اگلے مرحلے کے لیے, جو بہت تیزی سے گزرتا ہوا بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے, جو خود ایک بچپنے کی طرف راہ ہے. اس مختصر سے مرحلے میں انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. ارشاد خداوند ہے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں, خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز نطفے سے پیدا کیا, پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب یعنی جوانی کی قوت عطا کی, پھر اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس کے خاتمے سے پہلے کرے اور اس سے استفادہ حاصل کرے. خواجہ پیرائی شیعہ استشری جماعت اس ماہ رمضان میں جو سیمینار اور ٹاک شوز کا سلسلہ ہے, اس میں آج کی نشست جیسے کہ ابھی برادر شاکر نے بیان کیا, اس کا عنوان قرآن میں نوجوانوں کی صفات قرار دیا ہے. اس ٹاک شو میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں, حجت الاسلام مسلمی مولانا سید مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب اور حجت الاسلام مسلمی مولانا مصطفیٰ دیوانی صاحب موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس موضوع سے متعلق سوالات کے ذریعے ان سے معلومات حاصل کریں گے, قرآن میں نوجوانوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں اور اس سے کیسے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو مہمانان گرامی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو شرکا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی موقع ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہمیں یہاں بھجوا سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز یہاں پہ پیپر اور پین کے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ ہم ان سوالات کو بھی اپنے ٹاک شو میں شامل کر سکیں. میں مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن میں جوان کے حوالے سے جو الفاظ یا جو کلمات استعمال کیے گئے ہیں, مثلاً افتاح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کون سا دور ہے جس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت ہی اچھا موضوع اس ٹاک شو کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اگرچہ موضوع جوانوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جوانوں ہی کے کام کی چیز ہے, بلکہ جوان یا کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص اس بات کو یقیناً سمجھنا چاہے گا کہ آخر جوان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, جوانی کی خصوصیات کے بارے میں قرآن کا کیا پیغام ہے. تو میں جو برادر زاہد نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں جوان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے, دیکھیں عزیزان گرامی, لفظ جوان جو ہے یہ تو عربی زبان کا, فارسی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا نہیں فارسی زبان کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے شباب جوانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے فتح. اچھا, یہ فتح کا لفظ ہم شیعوں کے لیے کیوں جانا پہچانا ہے؟ اس لیے کہ وہ مشہور و معروف جملہ جو ہمارے بچے بچے کو ذہن میں ہے, یاد ہے کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی یعنی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں. ان لفظ فتح جو ہے یہ ہمارے یہاں اس لیے معروف ہے, ورنہ ویسے عربی اردو زبان میں کہیں اس کا استعمال نظر نہیں آتا, لیکن شیعوں کے لیے بہت ہی جانا پہچانا لفظ ہے. لفظ فتح قرآن میں آیا ہے 10 مرتبہ. اچھا, یہ لفظ فتح جو قرآن میں آیا ہے خالی لفظ فتح نہیں ہے, کہیں فتح ہے, کہیں فتحیات ہے, یعنی اسی کے مشتقات ہیں لفظ فتح. اچھا, شباب کا لفظ قرآن میں نظر عام طور سے نہیں آتا, فتح کا لفظ جوان کے لیے استعمال ہوا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ فتح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے حضرت یوسف کے لیے استعمال ہوا, حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا, حضرت یوسف کے جو دو ساتھی تھے قید میں ان کے لیے استعمال ہوا, کچھ کنیزوں کے لیے استعمال ہوا, اسی طرح سے اصحاب کہف کے لیے استعمال ہوا ہے. تو مختلف جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے فتح کا مختلف افراد کے لیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں لفظ فتح, اگر صرف لفظ فتح کو دیکھیں گے تو یہ 10 جگہیں نظر آئیں گی, لیکن اگر جوان کو دیکھیں گے تو اور جگہ بھی نظر آئیں گی. مثلا حضرت لقمان کے بارے میں ایک پورا سورہ ہے, سورہ لقمان, اس میں جو حضرت لقمان نے نصیحتیں کی ہیں وہ کس سے کی ہے؟ یا بنیا, اے میرے بیٹے. اب یا بنیا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بیٹے, اور بعض کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے پیارے بیٹے. تو بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو جوان بیٹا تھا اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر ہم حضرت داؤد کا قصہ دیکھیں, حضرت داؤد نے جالوت سے لڑائی کی, اس وقت آپ بالکل جوانی کے عالم میں تھے. یا اگر ہم حضرت ابراہیم و اسماعیل, حضرت اسماعیل کا تذکرہ دیکھیں, حضرت ابراہیم کے لیے تو فتح کا لفظ آیا ہے, حضرت اسماعیل کے لیے نہیں آیا, لیکن وہ جوانی کے عالم میں ان کا جو ذبح کا واقعہ پیش آ رہا ہے ان کی جوانی کے زمانہ ہے. تو لفظ فتح کے علاوہ بھی جوانوں کے بارے میں قرآن نے مختلف جگہوں پر گفتگو کی ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ فتح کے اندر علماء کہتے ہیں کہ فتوت کے معنی پائے جاتے ہیں. فتوت کیا ہے؟ ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں جوان مردی, یعنی ایک ہوتا ہے جوان, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جوان مردی. مثلا ہمارے یہاں ایک عام استعمال ہوتا ہے کہ یہ آدمی کھلاڑی تو ہے لیکن اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں پائی جاتی. کسی دوسرے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اگرچہ کھلاڑی نہیں ہے, گیمز نہیں کھیلتا ہے, لیکن اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پائی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ کھلاڑی نہیں ہے لیکن ایک اسپورٹس مین کے اندر جو اسپرٹ ہونی چاہیے, جو روح ہونی چاہیے, جو مزاج ہونا چاہیے, وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو فتوت کے اندر جوان مردی کے معنی اہم پائے جاتے ہیں کہ فتوت کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے جوان مرد, اس کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے, کس کو ہم جوان مرد کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جوان مرد کی صفات تو بہت ساری ہیں, جو اہم صفات ہیں شجاعت و شہامت. جوان بڑا ہی شجاع ہوتا ہے, بڑے سے بڑی چوٹی کو سر کرنے کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا ابتدائی طور پر. اس کے اندر دوسری جو صلاحیت پائی جاتی ہے جوان کے اندر وہ یہ ہے کہ جوان عزم رکھتا ہے, بہت بڑا عزم. اس کا ارادہ صرف سوچنے کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور بیان کیا گیا اس کے اندر ایک صراحت ہوتی ہے, دو ٹوک بات کرتا ہے, صراحت بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کھل کے اپنی بات کا اظہار کرنا. اگر کسی کوئی صحیح معنوں میں جوان اپنی صحیح تربیت کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کی تربیت میں کوئی کمزوری نہ آئی ہو, خرابی پیدا نہ ہوئی ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہوا ہو, یا ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو گیا ہو, اگر صحیح طور پہ وہ آگے بڑھے تو اس کے اندر جو ایک خاصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صراحتاً بات کرتا ہے, لگی لپٹی نہیں رکھتا. جب انسان تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے, تجربہ آ جاتا ہے, تو وہ بہت سی باتوں کو گول مول کرنا شروع کر دیتا ہے, واضح نہیں بیان کرتا. جوان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ صراحت سے بیان کرتا ہے. ایک اور خوبی اس کی یہ بیان کی گئی, اس کے اندر قاطعیت ہوتی ہے, یعنی قطعی فیصلہ کرتا ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. وہ آگے بڑھ کر اس تک پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور آگے تک بڑھنے کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی جب وہ کہتا ہے تو وہ صرف کہہ نہیں رہا ہوتا بلکہ واقعی اس کے اندر اس بات کا عزم بھی ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک اور چیز بیان کی گئی, وفاداری بہت ہوتی ہے جوانوں کے اندر. جب وہ کسی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کو پوری وفاداری کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے وعدہ کیا تو میں اس کو پورا کروں گا. ایک اور خاصیت جو ان کے بیان کی گئی ہے، ایثار و قربانی ان کے اندر بڑی ہوتی ہے. یعنی یہ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑے تو پھر وہ دیر نہیں کرتے. یہ ان کے اندر کافی خوبصورت جذبات پائے جاتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے مزید بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری اور صفات بھی نکل آئیں گی، لیکن موٹی موٹی صفات جو لفظ فتوت کے اعتبار سے قرآن میں آئی ہیں وہی.
آپ نے کافی صفات کا ذکر کیا، مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اور بھی ایسی صفات جو موجود ہیں پہلے اگر ہم اس کا مختصراً تعارف کر لیں تاکہ آگے تفصیل بات کر سکیں. میں مولانا مشتاق جوانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اور کون کون سی صفات ہیں جو یہاں پر تذکرہ کی گئی ہیں قرآن میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ والسلام علی اہلہا. مولانا نے ماشاء اللہ بہت ساری صفات کا ذکر کیا کہ جو جوانوں کے حوالے سے بیان کی گئی. قرآن مجید میں مختلف مواقع پر کچھ صفات کا تذکرہ کیا جوانوں کے حوالے سے، جو خود اللہ تعالیٰ نے بھی جوانوں کو دی، کچھ خاص مخصوص جوانوں کو، اور کچھ ان جوانوں کا خاصہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جوانوں کی وہ صفت کا تذکرہ باقاعدہ قرآن مجید میں کیا گیا. اب مثلا اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو خود جیسے مولانا نے فرمایا کہ جو فتح کا لفظ استعمال کیا گیا جوان، یہ خود ایک صفت ہے. یعنی ایک شخص کے اندر جوان مردی ہونا یہ خود ایک صفت ہے. اسی طرح ذہانت اور فطانت کے حوالے سے بھی کہ یعنی انسان جو ہے وہ ذہین ہو فطین ہو، خصوصاً جوانوں کے حوالے سے. جیسے کہ حضرت ابراہیم کا اگر واقعہ دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے جو کام کیا وہ ان کی ذہانت اور ان کے فطین ہونے پر دلالت کرتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس بڑے بت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور باقی بتوں کو توڑ دیا، تو وہ جوان جو ہوتا ہے وہ بہت ذہین اور فطین ہوتا ہے، بہت سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے اگر وہ اپنی ذہانت اور ذہانت سے فائدہ اٹھائے اور ذہانت کا استعمال کرے. ساتھ ساتھ بہت مدلل ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، کیونکہ ذہنی اعتبار سے ابھی اس کا ذہن جو ہے وہ عقلی مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، تو ذہنی اعتبار سے بہت دوسروں کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے. نوجوان بھی اگر ہو تو ذرا اچھے طریقے سے لاجک سے وہ منطق سے بات کرتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی باقاعدہ جوانوں کو کہ یہ صفت تو ہونی ہی چاہیے، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہو. اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو جوانوں کے حوالے سے خاص طور پر بھی اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جوان اپنی جوان مردی، اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنے جذبات کے اعتبار سے کہیں کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی جوان ہو اللہ پر توکل ضرور کریں. جو آپ مختلف واقعات میں انشاءاللہ جب بعد میں تفصیل سے بات ہوگی تو ان واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے مثلا انبیاء نے توکل کیا اپنی جوانی کے زمانے میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے امتحان میں کامیاب کیا. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جوانوں کے حوالے سے، کیونکہ ان کی بہرحال صفت غزبیہ، قوت غزبیہ ذرا سا زیادہ ہوتی ہے دیگر کے مقابلے میں، ذرا جلدی غصہ آ جایا کرتا ہے، تو ان کے لیے ایک اور صفت جو بہت اہم ہے وہ ہے برداشت اور صبر کی. حلم، ان کے اندر بردباری ہونی چاہیے اور صبر ہونا چاہیے. دیکھیے فرق ہے دونوں صفات میں. بردباری انسان دوسرے شخص کے عمل کے مقابلے میں کرتا ہے. کیا مطلب دوسرے شخص کے عمل کے مقابلے میں کرتا ہے؟ ایک شخص نے میرے ساتھ برا کیا، میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں لیکن میں نے بردباری سے کام لیا، حلم سے کام لیا، یہ ہے حلم. ایک مرتبہ صورتحال یہ، مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوئی، اب اس مصیبت میں میں نہ پکاروں، نہ چیخوں، نہ چلاؤں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توسل کروں اور صبر کروں، یعنی اس مشکل پر اپنے آپ کو مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اذیت میں چلانا نہیں ہے، اذیت میں انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ چیخے چلائے نہیں، تو یہ صبر ہے، وہ بردباری ہے. بردباری ایک شخص کے مقابلے میں ہوتا ہے جس سے آپ انتقام لے سکتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے یا مشکلات ہوتی ہیں. مثلا انسان کے جسم میں درد ہو رہا ہے، اب کیا کرے گا انسان؟ صبر کرے گا. اسی طرح ایک اور صفت جو بیان کی گئی خاص طور پر وہ یہ بیان کی گئی کہ جو جوان ہو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے جائے. یہ بھی صفت ایسی ہے جس کا تذکرہ بعض واقعات میں جوانوں کے حوالے سے ملتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی صفات ہیں جو ظاہر ہے کہ ہر مومن کے اعتبار سے اچھی ہے، تقویٰ، خوف خدا، اور اسی طرح اعتدال پسندی، اور جیسے کہ حضرت لقمان کے بیٹے کے حوالے سے ذکر کیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اعتدال سے رہنا، اور پھر یہ کہا تھا کہ اپنی آواز کو نیچی رکھنا، کیونکہ جوانوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بات کرتے کرتے بعض اوقات ذرا غصہ آ جاتا ہے، یا مثلا تھوڑا سا جوش جذبے سے بعض اوقات احترام میں سامنے والے کی کمی نہ پیش آئے، ایسی صورت میں ذرا سا خیال رکھے کہ آواز کو بلند نہ کرے. ایک اور صفت جو سمجھ لیں کہ آپ آخری صفت ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے جو تفصیل بیان ہوگی واقعات کے اعتبار سے اس میں بیان ہوگی، وہ ہے حکمت اور علم. جوانوں کے حوالے سے یہ دو صفت بہت زیادہ اہم ہیں، اور دو واقعات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفت کو باقاعدہ انبیاء کو عطا کیا، ایک علم اور ایک حکمت. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ ایسا فیصلہ لے کہ جو عقل مندانہ فیصلہ ہو، یعنی جہاں پر لوگ نادانی کر جاتے ہیں فیصلوں میں، وہاں پر حکمت سے کام لینا، وہاں پر عقل سے کام لینا، اس کو کہا جاتا ہے حکمت. اور ایک جانب علم ہے کہ علم انسان جو ہے وہ نوجوانوں کے اعتبار سے جو سب سے ضروری صفت ہے وہ ہے کہ نوجوان جتنا ممکن ہو سکے علم حاصل کرے، تاکہ علم حاصل کر کے وہ صحیح راستے کو اپنے لیے اپنا سکے اور صحیح راستے کی طرف قدم بڑھا سکے. شکریہ.
آپ نے جو آخری دو صفات کا ذکر کیا، علم اور حکمت کا، سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں علم اور حکمت عطا کی، تو اس میں اور اس کے بعد دیگر آیات میں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی انہی دو صفات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، یہ کیا ربط بنتا ہے آپس میں؟
دیکھیں، جب حضرت یوسف کے بارے میں قرآن مجید نے بات کی تو اس وقت حضرت یوسف کے حوالے سے یہ جملے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے کہ جب یوسف جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی. اب آپ دیکھیے، جوانی کو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے جو دو تحفے جناب یوسف کو دیے، وہ ان میں سے ایک تھا علم اور ایک تھا حکمت. یہ دونوں اہم ترین صفات تھیں جو جناب یوسف کو دی گئیں، اور یہ جو دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یعنی بہت واضح انداز میں بتایا کہ یوسف کا عمل، اس کا جناب یوسف کا کردار ایسا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دو صفت ان کو عطا کی. اور یقینی طور پر جب یہ دو صفت عطا کی، علم اور حکمت، انہی دونوں صفات کی وجہ سے آگے بہت سارے مسائل جو جناب یوسف نے حل کیے، وہ جو سارے اگر آپ دیکھیں کہ جو خواب والا معاملہ ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے نظام امور کو چلانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایک خاص اہمیت دی علم اور حکمت کے حوالے سے. اچھا، اس میں بھی ایک بات بہت ذہن میں رہے جو واضح انداز میں قرآن مجید میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو علم اور حکمت حاصل کی جناب یوسف نے، اس میں بھی اللہ پر توکل کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوا کہ مثلا اپنے علم اور حکمت پر مثلا غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا، یا یہ ہو گیا کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن جب بھی صورت حال پیش آئی جناب یوسف نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، جیسے کہ وہ واقعے میں ملتا ہے جو عزیز مصر کی زوجہ کے حوالے سے ملتا ہے، کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خدا تعالیٰ تو ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے. تو ایک بہت واضح انداز میں یہ بات بیان کی گئی. اور یقیناً اگر آپ دیکھیں، علم کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ علم خالی پڑھنے سے نہیں ملتا. بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم پڑھ لیں گے تو صرف ہمیں علم مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں. علم پڑھنے سے بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ خدا تعالیٰ خود علم عطا بھی کرتا ہے، جسے جیسے کہ جناب یوسف والے واقعے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود علم عطا کیا، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. اور اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اب علم لدنی کا مطلب کیا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہے کہ جو استاد کے بغیر انسان سیکھ لیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث بھی ہے، العلم نورن، علم ایک نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے. تو علم ممکن ہے کہ انسان نوجوان یہ سمجھتا رہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، مثلا پڑھ رہا ہوں تو علم حاصل کر رہا ہوں. نہیں، علم پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، توسل اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے.
مولانا سجاد صاحب، یہی اسی طرح کی بالکل آیت جو ہے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی ہے کہ انہیں بھی کہا گیا کہ ہمیں علم اور حکمت عطا کیا گیا، اور وہی بات کی گئی کہ نیکوکاری کا بدلہ ہے. اور بالکل اس کے بعد والی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک دشمن تھا ان کا اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے بچاتے ہیں. یہ علم و حکمت کے ساتھ اس آیت کا کوئی آپس میں ربط بنتا ہے؟ یعنی علم و حکمت اور یہ جو بہادری کا واقعہ ہے، اس سے کوئی ربط بنتا ہے آپس میں؟
جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت موسیٰ کے حوالے سے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب وہ فرعون کے محل میں پہنچے، اسی نومولود شیرخاری کی عالم میں، اور اس کے بعد پھر وہیں پلے بڑھے کافی عرصے رہنے کے بعد، جب وہ ایک دفعہ باہر نکلے، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، تو انہوں نے ان میں سے ایک کی مدد کی جو ان کا پیروکار تھا یا بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا. اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا، اور پہلے واقعے کے اندر جب حضرت موسیٰ نے اس بنی اسرائیلی کو چھڑانا چاہا تھا تو آپس میں تو میں ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کیا ہوا، بہرحال وہاں پر اور وہاں پر ایک آپ نے جو قرآن کے الفاظ فقذہ موسیٰ، موسیٰ نے مکہ مارا اور وہ شخص وہاں پر مر گیا. یہ وہ والا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اچھا، اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو علم عطا کیا، حکمت عطا کی، اور وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیک کی کرنے والے کو کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی جزا دیتے ہیں. تو مفسرین نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ علم و حکمت کے بعض اوقات نبوت کے لیے علم و حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت میں علم و حکمت کا لفظ نبوت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، نبوت کے معنوں میں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی. وہ بات کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب یہاں سے فرار ہو کر، مصر سے فرار ہو کر مدین چلے جاتے ہیں، اور وہ جو سارا واقعہ پیش آیا، 8-10 سال وہاں پر رہے اور اس کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آئے، تو اس کے بعد پھر وہ نبوت والا واقعہ پیش آتا ہے. تو یہاں پر جو علم حکمت کا تذکرہ ہے، علماء کہتے ہیں، علماء تفسیر، کہ یہاں پر وہ نبوت مراد نہیں ہے علم و حکمت سے، بلکہ علم و حکمت ہی مراد ہے. کذالک نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ اہم ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف موسیٰ کے ساتھ یہ کام کیا اور صرف موسیٰ ہی کی یہ خاصیت تھی، بلکہ ایک قانون بیان کر دیا. اہم نقطہ یہاں پر ہے، قانون بیان کر دیا کہ دیکھو، موسیٰ کو ہم نے علم حکمت دی ہے، لیکن یہ کام صرف موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر تم لوگ چاہو اور نیکو کاری، محسنین بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، یعنی تم بھی اسی طرح سے جزا پاؤ گے. اور یہ جزا کس شکل میں سامنے آ سکتی ہے؟ ان دو صفات کی صورت میں، علم اور حکمت. ایک نقطہ یہاں بیان کر دوں، مولانا صاحب نے جس کا تذکرہ بھی اشارتاً کیا تھا کہ حضرت یوسف کا جو معاملہ ہوا زلیخا کے ساتھ، اور وہاں سے حضرت یوسف کو اس نے جس طرح سے دعوت دی اور پھر حضرت یوسف وہاں سے نکلے ہیں، تو ان کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ باہر آ گئے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت یوسف کے لیے تو دروازے کھل گئے، وہ تو نبی تھے، ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے سامنے کبھی صورتحال پیش آ جائے. تو اس بارے میں بہت اچھے جوابات علماء نے دیے ہیں. ایک مختصر سا جواب اس بارے میں کہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ ایسے امتحان میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے، بہت سخت امتحان ہے، لیکن اگر کبھی انسان کے سامنے ایسا موقع آ جائے، کبھی واٹس ایپ کے اوپر، کبھی نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے جو گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہو، اگر انسان اس وقت حضرت یوسف کی طرح پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بھی دروازے کھل سکتے ہیں، کیونکہ جو خدا یوسف کا ہے وہی خدا ہمارا بھی ہے. بس مشکل یہ ہے کہ ایک دفعہ عزم کرنا ہوگا کہ اس برائی کو دیکھ لینے کے بعد اس پر جمنا نہیں ہوگا، اس سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا ہوگا۔ بس تذکرتاً عرض کر دوں، تذکرہ آ گیا ہے، کبھی ایسا ہو جائے کہ فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی اخبار کھولا، یا فرض کر لیں کہ ٹی وی میں آپ کوئی چیز دیکھ رہے تھے، کوئی ایسی چیز آ گئی ناگوار جو نہیں دیکھنی چاہیے لیکن آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ کا ذہن بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو دل کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دیکھیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں، ایک چھوٹا سا کام، ایک سیکنڈ کے لیے میں چینل چینج کرتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھاگے وہاں سے، وہ جو کچھ جو چیز آپ کو بلا رہی ہے اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھاگے، خدا برکت دے گا۔ ممکن ہے یہی سیکنڈ منٹوں پہ طویل ہو جائے، اور ممکن ہے کہ آپ اس برائی سے مکمل طور پر محفوظ رہ جائیں۔ یہ ہم عام طور پہ یہ سوچ لیں اب تو سامنے آ گیا، اب کیا کریں کون نہیں، ایک چھوٹا سا یہ کام کوشش کیا کریں، بھاگنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دروازہ بندے کیا کروں گا، ان کا اس وقت میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی، مجھے ایسے بھاگنا ہے، اب دروازہ بند ہوگا دیکھا جائے گا، دروازے سے سر پھوڑ لوں گا یا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دوں گا، یا دروازہ بند ہوگا تو وہیں پہ کچھ ہوگا، جو ابھی میرا وظیفہ کیا ہے، یہاں سے پلٹ جانا۔ تو پلٹ گئے تھے۔ خیر، یہ ضروری ہے کہ کم از کم جو فی الحال وظیفہ ہے اس پر عمل کر کے وہاں سے جایا جائے۔ اچھا، اب میں دوسری طرف جو نقطہ تھا اس کی طرف، طویل ہو گیا، ہو گئی بات، لیکن جو سوال برادر زاہد کا ہے کہ علم و حکمت ان کے پاس، ان کو عطا ہوا ہے، اور وہ ادھر سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ اس چیز کا اشارہ اس طرف ہو کہ جب انسان کے پاس علم و حکمت کا معیار آ جاتا ہے، اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اپنی حد تک اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم اور یہ حکمت اسے اس بات کی طرف ابھارتا ہے اگر کہیں وہ ظلم دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر وہ سارے واقعات ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جوانی کے دور میں کیا کیا صفات ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں سے ایک صفت یہیں پہ نظر آتی ہے کہ آپ نے حق کی حمایت کی اور مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کی اور وہاں سے چہرہ موڑ کے چلے نہیں گئے، بلکہ جب دیکھا کہ مظلوم پکار رہا ہے تو کوشش کی کہ آگے چل کے اس مشکل کو حل کریں اور اس مظلوم کو اس ظالم کے چنگل سے نجات عطا کریں۔
بہت خوب، اسی طرح سے جو طاقت و توانائی کا جو ذکر ہوا ہے، وہ ایک اور واقعے میں بھی آتا ہے، جب ایک جوان کا ذکر ہے کہ وہ شہر میں اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ مقابلہ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی وہ اپنے علم و حکمت کے ذریعے اپنی طاقت کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو کرتا ہے۔ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں۔
دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا یہ قصہ ملتا ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، کہ جس میں سارے افراد جو ہے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جناب ابراہیم وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں کہ اب میں نے جو ہے وہ بتوں کو توڑنا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے عقل مندی سے وہ اسٹیپ اٹھایا۔ دیکھیں، اگر جوان ہے، جوان کو کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور جوانی میں ممکن ہے کہ سب سے زیادہ جو غصہ تھا وہ تو اس بڑے بت پہ ہونا چاہیے تھا، اور سب سے پہلے اس بڑے بت کو توڑنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا جو طریقہ کار نظر آتا ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں جوانی کے اعتبار سے بھی، یعنی یہ واقعتاً ہمارے لیے ایک بہت واضح سبق ہے۔ جوان یوز کیا جاتا ہے بعض اوقات جوانوں کو، اس لیے کہ جوان کے جذبات ہوتے ہیں، جذبات کی بنیاد پر ان کو بلا لیا جاتا ہے، اور عقل کی کمی کی وجہ سے یا کہیں پر وہ اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں اس کا نتیجہ بعض اوقات کیا نکلے گا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوان ایسی راہ پر چلا جاتا ہے کہ جو وہ راہ نہیں ہوتی ہے جو صراط مستقیم والی راہ ہے۔ تو جب انسان قدم اٹھا رہا ہے خدا کی راہ میں، اور مثلا کوئی جہاد کر رہا ہے یا کوئی خدا کی راہ میں قدم اٹھا رہا ہے، تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، پہلے پوری اسٹریٹجی بنائے، بہت واضح ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دونوں چیزوں کو نظر میں رکھے، مجھے کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا کیا نکل سکتا ہے، پہلے باقاعدہ اس کے اوپر سوچیں سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جذبات جو ہے وہ ضروری ہیں اس عنوان سے کہ انسان جذبات کو اپنی عقل کے پیچھے رکھے، پہلے عقل کے اعتبار سے سوچ لیں، اس کے مطابق پھر عمل کریں. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے جو کام کیا، کس طریقے سے مدلل کام کیا، کس طریقے سے سوچ سمجھ کے کام کیا، وہ جاتے کے ساتھ ہی بڑے بت کو نہیں توڑتے، چھوٹے بتوں کو توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد اس کلہاڑی کو بڑے بت کے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس چلے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے اور سوال کریں گے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ عالم دیکھا کہ یہ صورتحال ہے کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور صرف ایک بڑا والا بت ہے جو موجود ہے، تو کچھ نے کہا ہم نے ایک جوان کو بتوں کا برا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے یعنی برائی سے ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، جسے ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے فوراً جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کیا، جناب ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا. جب جناب ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا، اب کہا گیا کہ یہ بت تم نے توڑے، آپ جواب دیکھیے کتنا یعنی مدلل جواب دیا گیا، کہا ممکن ہے کہ یہ بت جو تمہیں ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بڑے بت نے توڑے ہوں، اس سے سوال کر لو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی باقاعدہ قرآن مجید نے یہ جملہ لکھا کہ ان کے ضمیر سے یہ آواز آئی، ان کے ضمیر سے یہ آواز آئی کہ ہم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ہم برا کر رہے ہیں. یعنی آپ اگر آیت کا ترجمہ دیکھیں، یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے حقیقتاً تم خود ہی ظالم ہو، یعنی تم خود جو کام کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اس لیے کہ ایک ایسی چیز کو پوج رہے ہو جو خود تمہارے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جو نہ تمہیں جواب دے سکتی ہے نہ دوسرے نہ اپنی مدد کر سکتی ہے، تو تمہاری مدد کیا کرے گی. تو بہت واضح انداز میں جناب ابراہیم نے باقاعدہ ایک طریقہ کار سوچا، اس طریقہ کار پر مکمل طور پر عمل کیا، اور اس طریقے سے عمل کیا کہ اس کا نتیجہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ آواز اٹھے گی کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا، ان لوگوں کے دلوں میں وہ آواز اٹھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اس آواز کو، ضمیر کی آواز کو نہ سنا، اور جناب ابراہیم کے لیے فیصلہ کیا کہ جناب ابراہیم کو سزا دینی چاہیے، بادشاہ کی خدمت میں لے کر گئے. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اب وہاں بھی دیکھیے جناب ابراہیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اب اپنا کام کر چکے ہیں، اب کام کرنے کے بعد سارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے. جبرائیل جیسی شخصیت بھی آ رہی ہے کہ آپ اگر اس چیز میں مدد چاہتے ہیں، تو جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تم سے مدد نہیں چاہتا ہوں. آپ دیکھیے تو کس طریقے سے جناب ابراہیم نے وہ اسٹیپ اٹھائے، اور سوچ سمجھ کر، علم و حکمت سے. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان خود پہلے اپنی تربیت کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کہیں ایسی خرابی، کوئی ایسی برائی اس کے اندر نہ رہ جائے کہ جب وہ دوسروں کی جانب تبلیغ کے لیے قدم اٹھائے تو ایسی صورتحال پیش آئے کہ خود بھی برائی کی طرف چلا جائے. تو بہت واضح انداز میں قدم اٹھائے، سمجھ کر اٹھائے، باقاعدہ پلان بنائے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں.
بالکل اسی طرح سے بے دینی اور برائی کے خلاف ایک نوجوان گروہ کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں کہ وہ قیام کرتا ہے، اور لیکن بہت جلد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر معاشرے کے سے مقابلہ نہیں کر پاتے اور بظاہر محصور ہو جاتے ہیں ایک گار میں جا کے. میں اصحاب کہف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو کیا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں معاشرے میں کوئی فساد نہیں کیا آپ نے، اور آپ چونکہ معاشرے میں برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اسے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیا یہ میسج ملتا ہے ہم اس سے؟
دیکھیں مولانا صاحب نے بھی حضرت ابراہیم کا جو واقعہ تفصیل سے سنایا وہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ معاشرے میں ہونے والی خرابیوں اور برائیوں پر خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ علم و حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، لیکن مقابلہ جذبات سے نہیں کرنا ہے، علم و حکمت کے ساتھ. اصحاب کہف کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ غار میں چلے گئے، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان افراد نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کہ جب یہ غار میں گئے ہیں تو اس کے بعد خدا نے ان کو 309 سال کے لیے سلا دیا. خدا نے سلایا, یہ خود سونے نہیں گئے, یہ خود گوشہ عافیت میں پناہ نہیں لیے انہوں نے کہ بھائی معاشرے میں رہیں گے تو پھر جو ہے وہ کچھ بولنا پڑے گا اور اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ بھی علم و حکمت ہی کا معاملہ تھا کہ اس وقت یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی مارے گئے تو پھر یہ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں وہ یہاں سے بالکل ختم ہو جائیں گے, صرف کفر رہ جائے گا. لہٰذا اس وقت وظیفہ یہ بنتا ہے کہ فی الحال یہاں سے شہر سے نکل جاؤ اور کسی مناسب جگہ پر جا کے پناہ لے لو, بعد میں پھر دوبارہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم کام کے لیے آگے بڑھیں گے. حضرت ابراہیم والے واقعے میں بھی یہی ہوا ہے. مولانا صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کا بیان کر دیا, صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کو مولانا صاحب بیان کر چکے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے. انہوں نے اپنے پلاننگ بہترین کی تھی کہ پہلے بڑے والے کو نہیں توڑنا ہے, دوسروں کو توڑنا ہے, چھوٹے والوں کو بڑے کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ اگر بڑے کو بھی توڑ دیا تو پھر میرا میسج نہیں جائے گا. میسج کیا دینا ہے کہ دیکھو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. یہی تو وجہ تھی کہ انہوں نے جب اپنے ضمیر سے پوچھا, جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بڑے والے کے پاس ہتھوڑا رکھا ہے, کلہاڑا رکھا ہے, اسے پوچھو. انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ کہاں کچھ کر سکتا ہے, یہ تو ہاتھوں کے بنائے بت ہیں. تو یہ بڑے, لیکن کیا حضرت ابراہیم کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ ان کو تو معلوم تھا کہ یہ سارے کے سارے بتوں کے پجاری ہیں, بتوں کو خدا ماننے والے ہیں. ممکن ہے کہ یہ آئیں اور مجھ سے پوچھے نہیں بلکہ میرا گریبان پکڑے اور وہیں پر مجھے جو ہے وہ ختم کر دیں, ممکن تھا. لیکن اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ آگے کے معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے وظیفہ محسوس کیا, اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ آخری قدم اٹھا لیا جائے اور اگر یہ مجھے مارتے ہیں تو مرنے کے لیے میں تیار ہوں. یا اس کے بعد جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اگر حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے گا اور وہاں پر سب کچھ جو ہے وہ گلو گلزار بن جائے گا تو پھر تو معاملہ کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی ہے نا. نہیں, معاملہ یہ تھا کہ اگر مجھے آگ میں ہی پھینک دیا گیا تو میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو میں نے کام کیا میں نے بہترین طریقے سے بہترین پلاننگ کے ساتھ کر دیا, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جوان کی خاصیت کہ پلاننگ بہترین کرتا ہے لیکن اس کے بعد شجاعت اس کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آگے کے معاملات کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا جائے, پیچھے ہٹ جائے. لیکن جوان کی یہ خاصیت ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یقیناً اس چیز پر اشارہ کرنا شاید نہیں رہا ان کے ذہن میں, روایات کے مطابق اس وقت 16 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی, عین جوانی کا عالم, لیکن علم و حکمت سے پوری پلاننگ کی, کام کیا اور اس کے بعد آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگ جو ہے وہ گلو گلزار بننے والی ہے. جبرائیل آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں کچھ کروں, کہا کہ مجھے مدد چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے, خدا سے چاہیے. اچھا مانگ لو, دعا کرو, دعا کی بھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, میرا خدا مجھے اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے. اس وقت پورے شہر میں صرف ایک آدمی تھا خدا کو ماننے والا, صرف ایک آدمی, لیکن جب دیکھا کہ اب یہ کام کر لینا ہے تو کر گزرے, اپنا قدم اٹھا لیا. اللہ نے اس میں برکت دی, آپ کو عوام نے بھی قتل نہیں کیا, سب کے سامنے آئے, سوال جواب ہوئے, لوگوں کو احساس دلایا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو, اور اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا اور آگ گلو گلزار بن گئی, پھر وہاں سے وہ روانہ ہو گئے, باہر چلے گئے. اصحاب کہف کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی ہے کہ دیکھا کہ بھائی گھبرا کے بھائی ہمیں مار دیں گے, ہم خاموشی چلے جائیں. انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, لیکن کردار ادا کرنے کے بعد جب دیکھا کہ نہیں معاملات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس وقت یہاں سے دور ہو جایا جائے, اس ماحول میں نہ رہا جائے بلکہ فی الحال دور ہو جائے, بعد میں جب مناسب وقت ہوگا تو دوبارہ آئیں گے اور دیکھیں خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے, غار میں گئے. غار میں پھر عرض کروں گوشہ نشینی کے لیے نہیں گئے ہیں, خدا نے ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا ہے. وہ لوگ نہیں گئے تھے کہ ہم بس آئندہ پوری زندگی جو ہے وہ غار میں رہیں گے اور وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. روایات میں ہے کہ خدا نے ان کو کیوں سلایا، اس لیے کہ ایک زمانہ آنا تھا جس زمانے میں قیامت کے بارے میں اختلاف پیدا ہونا تھا، اور پھر جو ہے وہ اصحاب کہف واپس آئے، خدا نے ان کو زندگی دی، بیداری دی، وہ واپس آئے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ جو ایک سوال تھا کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے، لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پھر یہ سارا واقعہ سامنے آیا لوگوں نے کہ ہاں جب 309 سال تک کوئی شخص سو کر اٹھ سکتا ہے اللہ کی طاقت سے، تو پھر وہ قیامت کے اندر بھی مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔
مصطفیٰ جی بھائی صاحب، ابھی ہم نے جتنے بھی واقعات کا ذکر کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے سخت زندگی کی طرف اپنے آپ کو لے کر گئے ہیں، تو کیا اسلام یا قرآن ایسی ہی مثالیں دیتا ہے جس میں نوجوانوں کو ایک سخت زندگی گزارنی ہے؟ کیا آسائش اور آرام ایسی زندگی کی طرف کوئی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس؟
جی، جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا جوانوں کے لیے سخت زندگی ہے اور کیا جوانوں کے لیے آسائش والی زندگی نہیں ہے، بظاہر ایسا نہیں ہے، یعنی اسلام نے جائز لذات سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا، یعنی جہاں پر جائز صورتحال ہو، جائز لذات ہوں، کیا اسلام نے شادی کا حکم نہیں دیا ہے؟ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اسلام نے کچھ حد بندی کی ہے، یہاں تک آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے آگے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو کچھ حد بندیاں ہیں، ظاہر اسلام کی ایک حدود ہے، اس حدود کا بہرحال خیال کرنا ہے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو خود جناب ایک یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا زیادہ مناسب رہے گا جو بات کو ذرا صحیح طریقے سے پہنچا دے گا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دیں،
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
بازار سے گزر رہے تھے، اور جب بازار سے گزر رہے تھے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بہترین سواری ہے، اور امام حسن کا دسترخوان بھی مشہور ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ یا آپ کے جد کا جو عمل ہے، جو کہنا ہے وہ ٹھیک ہے، یا آپ کا عمل غلط ہے، کوئی ایک چیز ہے، یا آپ کا عمل صحیح ہے یا آپ کے جد کی بات صحیح ہے؟ کہا کہ کیوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے، اور میں آپ کو جو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس بہترین لباس، بہترین سواری، بہترین کھانا، اور اس کے مقابلے میں میری حالت دیکھیں تو میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہو، آپ کے لیے اس طرح کی آسائش نہیں ہونی چاہیے تھی اور میرے لیے آسائش ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے شخص، تو نے شاید میرے نانا کے قول کو سمجھا ہی نہیں، اس دنیا میں جتنی بھی آسائشات مل جائیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں، اس کے باوجود جو آخرت میں جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جب نوجوان یا مومن یہاں سے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جائے گا اچھے اعمال لے کر، تو جب ان نعمات کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ دنیا تو قید خانے کی طرح تھی۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آسائشات نہیں ہیں، ہاں کئی جگہ جہاں پر مثلا مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول، سورہ تحریم کی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول سے یہ فرمایا گیا کہ وہ چیز کے جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یعنی جہاں پر حلال رکھا گیا ہے وہاں پر حرام انسان اپنے لیے نہ کریں، جہاں پر جائز صورتحال ہے، انسان جائز مواقع ہیں، وہاں پر جائز چیزوں سے استفادہ کریں۔ تو جوانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جوان بھی جہاں پر جائز لذات ہیں، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں پر ان جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہاں سوال یہ رہ جائے گا کہ جہاں پر حد بندی ہو گئی، جہاں پر کہہ دیا گیا کہ اس سے آگے انسان قدم نہیں اٹھا سکتا، تو وہاں پر اس کو رکنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو بیان کرتا چلوں وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو خود جوان کے اندر مثلا یہ کہ دین کے لیے کوشش کرنا، جیسے کہ بعض واقعات میں قرآن مجید کی ملتا ہے کہ کس طریقے سے جوانوں نے کوشش کی، مثلا یہاں تک کہ جناب اسماعیل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل جوان تھے، کہا کہ ٹھیک ہے خدا کی خاطر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں انسان کو خدا تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان امتحان دے. تو جوانوں کے لیے کچھ امتحانات ہیں جہاں پر مثلا ممکن ہے کہ جوانوں کو رکنا پڑے, اپنی بہادری اپنی شجاعت کو روکنا پڑے, اور شجاعت کو روک کر صبر سے کام لینا پڑے, بردباری سے کام لینا پڑے, جو بعض صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی. تو ٹھیک ہے, جب تک ممکن ہے, جب تک حلال ہے, وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بھی جائز قرار دیا ہے اور جوان بھی ان نعمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے.
آپ کچھ اس میں کہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, مولانا صاحب نے کافی اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے, صرف مختصر ایک دو جملے کے اضافہ کر دوں کہ نوجوانوں اور جوانوں اور عمر کے ہر حصے میں امتحانات پیش آتے رہتے ہیں, اور در حقیقت امتحان لازمہ ہے اس چیز کا کہ آپ کو آگے بڑھنے کی استحقاق آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اب میں آگے جا سکتا ہوں. جیسے امتحانات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, کلاس ٹو کا جب امتحان دیتا ہے تو بچہ ثابت کرتا ہے کہ اب میں تھری میں جانے کا استحقاق رکھتا ہوں, آگے جانے کا استحقاق رکھتا ہوں. تو نوجوان, جوان, عمر رسیدہ اور ہر عمر میں, حتیٰ کہ بچے کا بھی, امتحانات سے اسے بہرحال گزرنا ہے. اور در حقیقت یہ امتحان اس کے یعنی یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ امتحان ایک سزا ہے, امتحان سزا نہیں ہے, بلکہ امتحان میں اس کو ڈالا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کا استحقاق پیدا کر لے اور ثابت کر دے کہ میں اب آگے جانے کے لیے آمادہ ہوں, مجھے اب آگے بھیج دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ بھی, جتنے نوجوان امتحانات سے گزرتے ہیں, وہ ان امتحانات سے گزرنے کے بعد مسلسل اپنے اندر نئی نئی استعدادات پیدا کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے تھے ایک زمانے میں بہت بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے برائیاں ہیں نا, بہت آسان مثال دے دوں کہ کوئی بھی آج کا ہیروئنچی آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملے گا کہ اس نے ہیروئن پی ہوگی, یہ آغاز ہوا ہوگا سگریٹ سے, اور سگریٹ بھی شاید دور کی چیز ہے, میں اور تھوڑا پیچھے آ جاؤں, یہ آغاز ہوا ہوگا چھالیا, گٹکا, پان, یہ شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ, چیزیں بگڑتی جاتی ہیں. جو خوبیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. جو شخص نماز شب کا پابند ہے, چاہے جوان ہو چاہے عمر رسیدہ ہو, وہ پہلے دن سے نماز شب نہیں پڑھ رہا ہے, وہ نماز شب پڑھنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے کہ میں نماز کو اول وقت میں انجام دوں, آگے انجام دوں, آگے انجام دوں, جماعت کے ساتھ انجام دوں, مسجد میں جا کے پڑھوں. کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد ایک وقت آتا ہے, یہ سارے امتحانات ہوتے ہیں اس کو, اس دوران امتحانات پیش آتے رہتے ہیں, کبھی کوئی معاملہ, وہ کہتا ہے نہیں مجھے اول وقت نماز پڑھنی ہے, مجھے باجماعت نماز پڑھنی ہے. ان چیزوں سے جب گزرتا ہے تو پھر یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے, دوسرے اعمال بھی انجام.
صحیح, ہم ساتھ ساتھ وہ سوالات بھی لیتے جاتے ہیں جو شرکاء محفل یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے جو حضرت ابراہیم کے واقعے میں بیان کیا, چاہے کہ یہ صرف نوجوانوں کی صفات سے مربوط نہیں, البتہ اس واقعے سے دو سوال انہوں نے کیے ہیں. ایک یہ کہ جب حضرت جبرائیل آئے اور ان کی مدد کو منع کیا گیا تو کیا یہ وسیلے کا انکار ہے, اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے خدا سے مانگنے کے بجائے کہا کہ خدا میری حالت کو جانتا ہے, تو کیا خدا نخواستہ دعا مانگنے کی نفی ہے؟
دوسرا,
یعنی جب خدا سے مانگا نہیں تو کیا دعا مانگنے کی نفی کی گئی ہے اس بات میں؟
جی دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ کیا وسیلے کا انکار ہے, یہ سوال کیا گیا کہ کیوں جبرائیل سے جو ہے وہ مدد مانگنے سے انکار کیا, اور دوسری بات یہ کہ دعا کے حوالے سے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے یعنی مدد نہیں مانگنی چاہیے. جی مراد, دیکھیں ایک بات بہت واضح ہے, وہ یہ کہ جو عمل جناب ابراہیم نے کیا تھا, ایک طرح سے جو قرآن کی مجید کی آیت بھی جس بات کی گواہی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر کیا تھا, اور اس حوالے سے خاص طور پر جناب ابراہیم کا خدا کے اوپر توکل تھا. یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ وسیلے سے انکار کر رہے تھے, اصل میں وہ اپنے اس توکل کو دکھا رہے تھے, اپنے اس بھروسے کو دکھا رہے تھے جو انہیں خداوند تعالیٰ پر تھا. دوسری بات یہ کہ وہ ہر نتیجے کے لیے تیار تھے کہ یہ اسٹیپ ایسا ہے کہ کہ جو اسٹیپ میری نگاہوں میں بالکل صحیح ہے, اگر اس کا کوئی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے تو بہرحال خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے وہ صلہ ملنا ہے, تو بظاہر ایسا لگتا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں یقینی بات تو نہیں کی جا سکتی, جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب تو یہ جناب ابراہیم کے اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کی طرف اشارہ ہے, دوسری جانب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ابراہیم گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو یہ قدم اٹھا رہا ہوں اس کے بعد اس کے نتیجے کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں, یعنی یہاں پر وہ صورتحال ہے کہ میں اس نتیجے کو سہ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کو ایک طرح سے بلند کرنا چاہتا ہوں, بظاہر اس میں یہ لگتا ہے. اور
صحیح, ٹھیک, اچھا ہم اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج سجاد میری صاحب, نوجوان فطری طور پر اپنے ارد گرد موجود افراد سے محبت و عشق لے کے کا ایک جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے, یہ محبت و عشق جو کہ مجازی ہے, یہ کیا حقیقی کی طرف کوئی زمینہ فراہم کرتا ہے یا یہ اس کو نفی کرتا ہے اس کی طرف؟
سوال بہت ہی اہم ہے, اور نوجوان عام طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا عشق مجازی, عشق مجازی یعنی دنیاوی مظاہر سے عشق, جس میں گھر والے, بچے, زوجہ یا بیوی کے شوہر سے محبت, شوہر کی بیوی کے سے محبت, یا اسی طرح سے جو دنیاوی مظاہر سے محبتیں ہیں, یہ سب عشق مجازی ہیں. تو یہ جو سوال ہے کہ آیا عشق مجازی عشق حقیقی کے مقابلے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا اس راہ میں ممد و معاون ہے, دیکھیے بہت ہی اہم سوال ہے یہ. فطری, اسلام دین فطرت ہے, فطرت میں جو کچھ رکھا گیا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ خدا تک پہنچنے میں آسانی ہی پیدا کرے گا, مشکل پیدا نہیں کرے گا, جو فطرت کے ساتھ ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اولاد سے محبت, گھر والوں سے محبت, شوہر کی بیوی سے محبت, بیوی کی شوہر سے محبت, یہ سب فطری معاملات ہیں. اگر ان کو صحیح طور پر آگے رکھا جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ رکاوٹ نہیں بنیں گے عشق حقیقی تک پہنچنے میں, خدا سے عشق تک پہنچنے میں, بلکہ اس میں معاون ثابت ہوں گے. چند اس بات کو سمجھنے کے لیے چند نقطے بیان کرنا ضروری ہے. دیکھیے, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں, اگر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے ایک بیٹے والی محبت نہیں ہے تو پھر قربانی کوئی بہت بڑا امتحان نہیں ہے. اگر یہ عشق ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور بیٹا بھی کب پیدا ہوا, یہ بیٹا بھی کس زمانے میں پیدا ہوا ہے, 90 اور 100 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے, ایک کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم 90 سال کے ہیں, ایک کی ولادت اس وقت جب حضرت ابراہیم 100 سال کے ہیں. تو 90 اور 100 سال کے انتظار کے بعد اولاد پیدا ہوئی ہو اور اس سے محبت بے تحاشا ہو, پھر اسے ذبح کرنے کا حکم آئے اور دونوں سر جھکائیں, یہ ہے امتحان. امتحان تو بنتا ہی تب ہے نا کہ جب عشق ہو اور عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے اس عشق مجازی کو ہونے کے باوجود چھوڑ دیا جائے, لیکن عشق ہونا چاہیے پھر چھوڑنا ہے. یا حضرت امام حسین اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سکینہ سے بڑی محبت ہے, سکینہ کی والدہ سے بڑی محبت ہے, مجھے اپنے گھر والوں سے بڑی محبت ہے, یا جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کو حضرت علی اکبر سے بے تحاشا محبت ہے, اپنے بچوں سے بھی یقیناً محبت ہے, لیکن ان سب کو کیوں برداشت کر رہی ہے ان سب کا قتل ہونا, اور آخر میں یہ کہہ رہی ہے کہ ماں رہے تو اللہ جمیلا, میں نے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب عشق تھے اور میں نے ان سب کو عشقوں کو قربان کر دیا اس عشق حقیقی خاطر, خدا تک پہنچنے کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے. اب یہ سارے عشق کیا ہو گئے؟ خدا تک پہنچنے اور عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے بنیاد فراہم کر دی. قرآن میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد, لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کر دے, یعنی تمہیں ان سے محبت کرنی ہے, لیکن جب ذکر خدا کا وقت آئے تو پھر نہ مال تمہارے سامنے اہمیت رکھنا چاہیے نہ اولاد کی تمہارے سامنے اہمیت ہونی چاہیے. لہٰذا یہ سارے عشق مجازی اگر اپنی صحیح راستے پر ہوں, فطری راستے پر ہوں, غیر فطری نہیں, اگر فطری راستے پہ چلتے رہیں تو یہ سب بہترین مومد و معاون ثابت ہوتے ہیں. خدا نے یہ رکھے ہیں انسان کے اندر, اور یہ دین فطرت انسانی کے لیے بہترین دین ہے. اگر فطرت انسانی اپنے حساب سے چلتی رہے اس دین کی طرف آئے گی, اور اس دین کے ذریعے سے بلندی کمالات کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا سکتی ہے. لہٰذا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کریں, اظہار بھی کریں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. خدا خود کہتا ہے کہ جب دو افراد کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو خدا ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے, تو پھر اظہار میں کیا حرج ہے؟ میں کیوں نہ کہوں کہ ہاں مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, میں کیوں نہ کہوں کہ ہاں مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے, اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو عین فطرت ہے, اور یہ فطرت ہمیں اس طرف لے جائے گی کہ خدایا تیری تو نے جو محبت ڈالی میں اس محبت کا احترام کر رہا ہوں, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہاں مجھے وہ محبت ہے. لیکن جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ مجھے تیری خاطر اس محبت کو قربان کرنا پڑتا تو میں قربان کر دوں گا, اس وقت یہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا.
یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا, ایک طرح سے خلاصہ ہوگا امیر المومنین کا وہ جملہ جو جناب سیدہ کے حوالے سے تھا, نعم العون یعنی بہترین مددگار پایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. یعنی یہاں پر بہت واضح انداز میں امیر المومنین ایک طرح سے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہی عشق ہے جو مجھے جناب سیدہ سے ہے, لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت پروردگار میں مجھے آگے بڑھنے میں میری زوجہ ہے وہ بہترین مددگار ہے. یعنی اگر یہ عشق اللہ کی بارگاہ میں انسان کو آگے کی طرف لے جا رہی ہے, خدا کی طرف لے جا رہی ہے, تو یہ بہترین, اور اگر یہی عشق مثلا مثال کے طور پہ انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے تو یہ بدترین.
صحیح, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے اس عشق کے نام پر ایسی وادی میں چلا جاتا ہے جو اس کے حق سے دور کر دیتا ہے. اس یہ جو آج کے دور میں ہم جس دور میں ہیں یہاں پر اس عشق و محبت کی نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اسے بھی ہم مجازی عشق کی طرف لے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جوانوں کے اندر ایک بہت بڑا جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ اسی عنوان سے نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ دوسری جانب مائل ہو جاتے ہیں, غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جوانوں کو وہ صحیح راستہ بھی نہیں ملتا, وہ صحیح راستہ بھی نہیں دکھایا جاتا. مثلاً جو پراپر ایج ایسی ہے کہ جہاں پر لگ رہا ہے کہ اب یہ جوان مثلاً ممکن ہے کہ غلط راہ کی طرف چلا جائے, تو وہاں پر کیوں اس کی شادی فوراً نہ کرائی جائے, کیوں اسے اس حلال ذریعے کو اپنانے کا ذریعہ نہ دکھایا جائے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ان خواہشات کو حلال طریقے سے استعمال کرے. اور بہرحال یعنی اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, خود جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ, جناب سیدہ کی ایج کتنی تھی شادی جب ہوئی تھی؟ تو کم عمری. بہرحال بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی کم عمری ہے, ابھی صورتحال ایسی ہے کہ شاید اس طریقے سے رشتے کو نبھا نہ پائے, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو ماں باپ کی جانب سے ایک فکر ہوتی ہے, اور اس سے بڑھ کر جو فکر ہوتی ہے وہ ذریعہ معاش کی ہوتی ہے. یعنی اس وقت شاید جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی کیسے کرا دیں, ابھی تو لڑکا کمانے کے قابل نہیں ہے, جبکہ اتفاق سے خدا تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم شادی کرو گے تو تمہارا رزق جو ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے. جب اللہ تعالیٰ خود رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے, اس کے باوجود اگر یہ سوچا جائے کہ نہیں یہ ذریعہ معاش میں پرابلم ہو جائے گی, یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہو جائے گا, اور نتیجے میں دیر کی جائے گی, تو اس کا نتیجہ پھر اس طرف تو نکلے گا. تو ایک جانب یعنی یہ والدین کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ صحیح وقت کا انتخاب کیا جائے نوجوانوں کے حوالے سے کہ کب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. دوسری جانب خود نوجوانوں کے حوالے سے دیکھیے, آخری زمانے کے حوالے سے بہرحال امتحانات تو ہیں نا, کہاں وہ زمانہ کہ جہاں پر گناہ کرنے کے لیے خود جایا جاتا تھا, اب ایسی صورت حال ہے کہ جہاں پر گناہ خود آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں بہرحال آزمائش تو ہے, لیکن یہ بات بھی تو یقینی ہے کہ جو آپ خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ
کی اس حدیث کی جانب غور کریے کہ جس میں اصحاب بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں آخری زمانے کے لوگوں کو, جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے بھائی ہوں گے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کہا اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخری زمانے کے افراد ہوں گے وہ یعنی مجھ سے اتنے قریب ہوں گے, اس عنوان سے قریب ہوں گے کہ اتنے برے ماحول میں بھی اگر نوجوان اور جوان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے تو آزمائش جس طرح سے بلند ہے درجہ بھی اسی طریقے سے بلند ہے. تو اگر کہا جائے کہ اس یعنی دنیا میں چیلنج کے اعتبار سے اگر جوان چاہتا ہے کہ اپنے درجے کو بلند کریں تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس چیلنج کا مقابلہ کریں.
جی مولانا سجاد مرزی صاحب, ابھی جیسے کہ آغا نے اشارہ کیا کہ لوگوں کے پاس صحیح راستہ چونکہ ہم نہیں ہیں, اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں. ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیل آج کے دنیاوی لوگوں کو بناتے ہیں, ان کی طرح زندگی گزارتے ہیں, بال سنوارتے ہیں, لباس پہنتے ہیں. ہمارے پاس ایسے آئیڈیلز ہم کیوں نہیں دے پائے؟ کیوں نوجوان جو حضرت علی اکبر حضرت عباس کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے ان کی اس طرح کی زندگی نہیں گزار پاتا؟ کیا وہ کسی دور پر محدود تھے اس وجہ سے, یا ہم آشنا نہیں ہیں؟
بہت ہی حساس لیکن بہت ہی اہم سوال کہ آج کا نوجوان ان افراد کو کہ جن کو واقعاً آئیڈیل بنانا چاہیے ان کو تو نہیں بنا رہا, لیکن کبھی ٹی وی میں دیکھ کے, کبھی فلموں میں دیکھ کے, کبھی کھیل کے میدانوں میں دیکھ کر اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے. اگرچہ اس سے زبانی طور پر اگر کسی شیعہ بچے سے پوچھا جائے تو شاید اگر اس کو احساس ہو جائے کہ سامنے پوچھنے والا جو ہے وہ مذہبی دماغ کا آدمی ہے یا مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں تو منہ سے تو یہی کہے گا کہ بھائی مثلا ہمارے تو ہم تو حضرت علی اکبر کو مانتے ہیں مثلا, لیکن اگر اس کو سامنے پتہ نہ ہو کہ کون ہے کیا ہے تو شاید وہ بھی اس کے منہ سے بھی جو الفاظ نکلیں گے جو نام نکلیں گے وہ شاید اداکاروں اور سپر اسٹارز کے علاوہ اور کسی کے نام خدا نخواستہ نہیں ہوں گے. بہت ہی حساس نقطہ ہے یہ کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے. دیکھیں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں ایک آدھ نقطے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں لیکن واقعاً اس کے اوپر پوری ایک گفتگو ہونی چاہیے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں اور عنصر لیے جا سکتے ہیں کہ جن سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوں. دیکھیے ایک نقطہ جو آ رہا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرات تھے ان سے ہمیں صرف ثواب حاصل کرنا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ حاصل نہیں کرنا ہے, صرف ثواب حاصل کرنا ہے. ان کا ذکر کر کے, ان کے ذکر میں اگر گریہ کا تذکرہ آئے اور تو اس پہ گریہ کر کے ہمیں ثواب مل جائے گا, ہمیں جنت مل جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے, لیکن آیا صرف اسی حد تک محدود ہے؟ یعنی ان کا تذکرہ صرف اس لیے کیا جائے کہ مجالس ہوں اور اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ جنت مل جائے, بقیہ ہیچ اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ بیان کرنے والا اسی مقصد سے بیان کر رہے, سننے والا بھی اسی مقصد سے سنے کہ بھائی جنت مل جانی ہے, تو اگر یہاں تک محدود رہے گا تو پھر ہم اس آئیڈیل کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے. زبانی ممکن ہے کہہ دیں گے لیکن پریکٹیکلی آئیڈیل نہیں بنا پائیں گے. لیکن اگر بولنے والا اس نقطۂ نظر سے بولے, سننے والا بھی یہ سننے آئے اور اگر اسے یہ سب نہ ملے تو وہ پوچھے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے میری زندگی پر کوئی اثر پڑے ان چیزوں کا, صرف مجھے ثواب نہ ملے. ثواب ملے گا, صرف ثواب نہ ملے, جنت ملے لیکن صرف جنت نہ ملے, بلکہ اس زندگی اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے, اس کے بعد پھر میں کچھ کر سکتا ہوں. حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ہم انہیں مطلب ایک مقدس ترین شخصیت, کربلا کی شخصیت نمبر ٹو مانتے ہیں جن جو شہید ہو گئے, شخصیت نمبر ٹو امام حسین شہید ہوئے اور اگر شہدا میں دوسری شخصیت جو تھی وہ حضرت عباس کی تھی. اچھا اب ان کا کتنا بڑا کردار تھا کہ انہوں نے جب امام نے کہہ دیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو تو انہوں نے ہٹا لیے, عین جوانی کا عالم, عین جوانی کا 30-32 سال کی عمر اور شجاعت کا پیکر, جنہوں نے پوری زندگی اس طرح سے گزاری ہو کہ میں مطلب علی جیسے شجاع کا بیٹا ہوں. تو اس کو ہمیشہ تلوار چلانے کا ایک موقع چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ شہید ہو گئے, تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. اب اس سے وہ جو نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بے شک گریے کا مقام ہے, بے شک انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ سن کے کہ جس شخصیت نے پوری زندگی انتظار کیا کہ مجھے مولا کی نصرت کے لیے تلوار چلانے کا موقع ملے, انہیں موقع ہی نہ ملا, انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن اس آنسوؤں کے علاوہ جو سیکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے, یعنی جس طرح سے مولا علی نے اس شخص کے سینے سے اتر کے دکھا دیا کہ مارنا مجھے پہلے بھی تھا, ماروں گا میں اب بھی اسے, لیکن اگر میں اس وقت اسے مارتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا, لیکن اب میں اس سے جب میں مارنے کی پوزیشن میں تھا اور شاید غصے میں مار دیتا, میں ہٹ گیا, اب دوبارہ اسے لڑائی کروں گا, دوبارہ سے کام شروع کروں گا. یہ حضرت عباس اس حضرت علی کے بیٹے ہیں, اس حضرت علی کے بیٹے نہیں جس کو صرف تلوار چلانا آتی ہے, اس حضرت علی کے بیٹے ہیں جو وقت پہ تلوار چلاتے ہیں اور وقت پہ تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں. 25 سال تک تلوار نہیں نکالی, خاموش رہے. اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی کیا؟ تلوار چلانا بھول گئے تھے؟ اپنی حکومت چھوڑ دی, خلافت چھوڑ دی جو حق تھا, لیکن اس کے پیچھے کوئی معاملات تھے, کچھ وجوہات تھیں. اب وہ سب کیا, یہ تھے علی. تو جب یہ علی تھے تو عباس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو لڑائی, لیکن جب امام کہتے ہیں ابھی لڑائی کا وقت نہیں ہے, نہیں لڑنا ہے, تو پھر تلوار میان سے نہیں نکلے گی, لڑائی نہیں کی جائے گی. یہ جو پریکٹیکل نکات ہیں جو ہماری زندگی میں آنے چاہیے کہ اگر امام کچھ ہم سے مانگے تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے آج کے اس دور میں, پھر کہا جائے گا کہ ہاں ہم اس کو آئیڈیلائز کر سکیں گے. لیکن اگر سننے والے اسی لیے سنتے رہے, بولنے والے اسی لیے بولتے رہے, اور ہم اپنی زندگی کے ساتھ اس کو نزدیک نہ کر سکے, تو پھر کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کر پائیں گے. ایک اور نقطہ بس سلسلے میں اشارتاً کہہ دوں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, وہ یہ کہ جب انسان اپنے کسی آئیڈیل سے پوچھتا ہے کہ بھائی مثلا فرض کر لو کہ تم دنیا میں ایک کامیاب شخص ہو, فرض کر لو کہ تم ایک آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہو, فرض کوئی شیعہ ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے, اگر میں اس سے پوچھوں کہ تم کیوں ڈاکٹر بنے, وہ آگے سے اگر یہ جواب دے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آئمہ معصومین نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کیا ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں بھی سب سے آگے ہوں اور دینی معاملات میں بھی کسی سے پیچھے نہ ہوں, میں نے اس لیے اس کام کی طرف قدم بڑھایا اور آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں, تو جب میں دیکھوں گا کہ ایک کامیاب شخص اس لیے کامیابی کے مرحلے طے کر پایا ہے کہ اس نے امام کو, امام کے جملوں کو, امام کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنایا, لیکن اگر میں اس شیعہ ڈاکٹر سے پوچھوں کہ آپ اس بڑے مقام تک کیوں پہنچے, تو کہے کہ میں نے فلاں اپنے استاد کو دیکھا تھا, تو میں نے بھی ان کی طرح کوشش کی, آج میں یہ, تو اس طرح سے یقیناً کام تو اس نے اچھا کیا ہے, لیکن پھر میرے لیے اس کے اندر کوئی دینی اعتبار سے کوئی پیغام نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ شخص, یعنی ہم اگر ان چیزوں کو سننا سمجھنا شروع کر دیں کہ آئمہ کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا شروع کریں, تو ہمارے لیے بھی آئمہ آئیڈیل قرار پائیں گے, ہم بھی دوسروں کے لیے آئیڈیل قرار پائیں گے آئمہ کے یعنی تحت الشعاع, انہی کے زیر اثر. اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیجیے کہ آئمہ میں سے کم از کم میرے اطلاع میں کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جو انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں رہا ہو. حضرت علی جن کی شہادت کے وقت کہتے ہیں کہ صرف 700-800 درہم باقی بچے تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں آج کے دور کے اعتبار سے کہا جائے تو کروڑوں روپیہ کمایا, کروڑوں کمایا, لیکن چھوٹے سے گھر میں رہے, کروڑوں کمایا, سارا دنیا کے لیے اور غریبوں کے لیے وقف کرتے چلے گئے, کمایا کروڑوں, لیکن اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑا, ان کو ایک جو ضرورت کی چیز تھی وہ دی. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں آئمہ کی زندگی میں ایسے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو انتہائی قسم پرسی میں وہ مشکل گزارا کر رہے ہوں, نہیں, محنت کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے اور کماتی بھی بہت تھے، لیکن وہ سارے کا سارا دے دیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کماتے تھے کہ مطلب جمع کیا جائے، اپنے بچوں کو بینک بیلنس بنایا جائے، نہیں. ایسا
بہت خوب. ایک شرکا سے ایک سوال آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غصے کو کیسے قابو کیا جائے. جوان جب اس بات کو دیکھتا ہے کہ کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے اور غلط بات ماننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے. یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جہاں ہم نے مثبت صفات کا ذکر کیا، ہم مس کر کے وہ حضرت آدم کے بیٹوں کا جو تذکرہ ہے اس میں بھی وہ اپنی قابو نہ پا سکا اور اپنے بھائی کو ہی قتل کرنے چلا گیا، تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا.
میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، مختصر خالی اگر جواب دیا جائے تو وہ یہ کہ یقینی طور پر جیسے کہ حابیل اور قابیل کا قصہ بھی ملتا ہے، اور قابیل نے حابیل کے اوپر ظلم کیا اور اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا تو جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جناب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو اللہ تعالیٰ متقین کی جو اعمال ہے اس کو قبول کرتا ہے، متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے. تو ایک بات بہت واضح ہے، جو سوال جس پیرا میں کیا تھا تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں، کہ غصہ یقینی طور پر جوان کو آتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے، اگر خوف خدا کو مد نظر رکھے گا، اپنی حدود کو پہچانتا ہوگا کہ کہاں تک میں نے اپنے اس غضب کو استعمال کرنا ہے، تو یہی غضب جو اس کا ہے شجاعت بن جائے گا. اور اگر یہی غضب اگر وہ حد سے بڑھا دے گا تو وہ غصے اور اس صورتحال میں چلا جائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جس سے رک جانے کا حکم دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جوان کو دی ہے، اسے اس صلاحیت کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خوف خدا اس کے ذہن میں ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود اس کے ذہن میں ہو، کہاں تک اس صفت کو استعمال کرنا ہے، کہاں رک جانا ہے. مولا عباس کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا، بہت واضح مثال ہے کہ ساری شجاعت ہونے کے باوجود، اس تمام آپ کہہ سکتے ہیں غضب اور جلالت کے باوجود کہ جو اس موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزیدی فوج کے خلاف تھی، لیکن جہاں پر امام کا حکم تھا وہاں پر رک گئے. تو خود یہ چیز ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہر جگہ آگے بڑھ کر تلوار چلانا ضروری نہیں ہوتا، جہاں پر رکنا ہے وہاں پر رکنا شجاعت ہے، جہاں پر حدود خداوندی کی. آپ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں، لا تعداد روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے تقیہ مثلاً کرنا نصف دین ہے، تقیہ دین و آبائی مثلاً یہ روایتیں ملتی ہیں. تو جہاں پر یہ چیز روایتیں بھی ملتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر ممکن انسان کہے نہیں میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ مثلاً یہ غلط ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، لیکن نہیں، وہاں پر مثلاً ایک احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جانا ہے، بیجا بھی اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا ہے کہ انسان کھڑے ہو جائے سب کے درمیان میں اور مثلاً مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اسے مارے پیٹیں اور اسے مثلاً خودکشی والی صورتحال ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور اس عنوان سے استعمال کرے، اسی غضب کو اس موقع پر استعمال کرے جہاں پر شجاعت دکھانے کا موقع ہے، جہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں رک جانا چاہیے وہاں پر رک جائے. یہی بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے جوان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے.
بہت خوب. میں شرکائے گفتگو آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی،
اسی حوالے سے ایک نقطہ عرض کر دوں جلدی سے کہ آپ دیکھیے کہ غضب جو بات کی گئی، غصہ نوجوان کرتے ہیں، تھوڑا سا بچوں کی اگر بچپن سے اس طرح سے تربیت کی جائے کہ انہیں یہ بتایا جائے مثلا میں اپنے والد کا احترام کر کے اپنے بچے کو یہ سکھاؤں کہ والد کا احترام ہر صورت میں واجب ہے، میں اپنے والد کا احترام کر کے اپنے بچے کو یہ تربیت دوں کہ دیکھو بعض اوقات والد میرے ایسی بات کر دیتے ہیں جو میرے لیے ناگوار ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے ان کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ میرے والد ہیں. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس اپنے بچے کو کہ دیکھو میں بھی تمہارا باپ ہوں تمہیں میری بات ماننی چاہیے، کیوں؟ اس نے اپنے عمل سے یہ دکھا دیا، یہ سمجھا دیا بچے کو. لہٰذا چونکہ ہم اپنے والدین کے مقابلے میں بعض اوقات غصہ کر بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے پھر ہم سے یہ بات سیکھ لیتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے. اب جیسے تقیہ کا معاملہ ہے یہ اجتماعی معاملات میں ہے, اجتماعی معاملات میں. اب یہ مطلب بہت سے اس بارے میں گفتگو کافی ہوئی ہے, علماء نے, آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس پہ مختصر کتابچہ بھی لکھا تھا اور اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے. لیکن یہ آئمہ نے احادیث میں بے تحاشا بیان کیا ہے کہ غیظ و غضب پر کس طرح سے قابو پانا ہے اور اپنے والدین کے مقابلے میں خاص طور پر کس طرح سے سر تسلیم کو جھکائے رکھنا ہے اور ان کی بات کو کس حد تک اوبے کرنا ضروری ہے کہ ان کے مقابلے اف تک کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. تفصیل تو بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وقت اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ میں نے بس چند جملوں کے اندر مکمل کر.
سوالات کی طوالت کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ پروگرام کافی طویل ہو گیا. میں شکر گزار ہوں مولانا سجاد مہدوی صاحب کا, مولانا مصطفیٰ جیوانی صاحب کا, کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.
رمضان 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 یا حبیب.